الله الرحمن الرحيم دفن کرنے والے کے مستحبات کا تذکرہ ہو رہا تھا اور کچھ مزید باتیں رہ گئی ہیں، لہذا ہم جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبر کو بنایا جائے تو اس طرح سے بنایا جائے کہ ٹرائنگل قبر نہ بنے یا پانچ کونوں والی قبر نہ بنے، بلکہ سیدھی قبر بنے اور چار کونوں والی بنے، ریکٹینگل ٹائپ کی قبر بنے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ جب اس طرح سے قبر تعمیر ہو گئی، قبر بن گئی، یعنی ابھی تو مرنے والے کو ہم نے دفن کیا ہے لہذا مٹی ہے اس پر، جب ہم نے اس طرح کی قبر بنا لی تو قبر پر پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، اور پانی ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہوگا اس کو باقاعدہ چکر دیا جائے، چکر دے کر پانی ڈالنا مستحب ہے، اس کا طریقہ وہ خود بھی سمجھا رہے ہیں۔ ورش الماء علیہ دوراً مستقبل القبلہ، جو پانی ڈالنے والا ہے وہ قبلے کی سمت میں کھڑا ہو اور اس کے بعد سر سے وہ شروع کرے پانی ڈالنا اور یوں چکر دے کے پورا اس طرح سے پانی ڈالے۔ ویبتدی من عند الراس فانفضل شیء سبع علی وسطہ۔ اچھا، آج کل تو جو طریقہ کار قبرستانوں میں اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ بڑی سی بالٹی نما چیز ہوتی ہے، اس سے وہ پانی ڈالتے ہیں اور کئی چکر بھی اگر پانی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن ہر قبرستان میں سہولت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ قبرستانوں میں یہ چیز ہو ہی نہ، جیسے بالٹی نما جیسی چیز ہے یہ ہو ہی نہ۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی پانی کی چھوٹی سی بوتل ہے، یہ جو منرل واٹر کی بوتل ملتی ہے اس طرح کی کوئی چھوٹی سی بوتل ہے مثلا، اگر ایسی چھوٹی بوتل ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں وہاں کوئی سیلاب نہیں لانا ہے کہ اتنا پانی ڈال دیں ہم۔ پانی ڈالنے کا مطلب ہے کہ جیسے جس کو کہا جائے کہ ہم نے پانی ڈالا بس، تو چھوٹی بوتل سے آپ پانی اس طرح سے ڈالیں کہ وہ ایک چکر پورا ہو جائے۔ اچھا، چکر پورا ہو جانے کے بعد بھی اگر چھوٹی بوتل میں تھوڑا سا کوئی پانی بچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ جتنا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بیچ والے حصے میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے پورا راؤنڈ لگایا، پانی بچ گیا، وہ پھر بیچ والے حصے میں ڈال دیں، بس ختم۔ اور یہ چیز یاد رکھیے کہ جب مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت یہ مستحب لکھا ہے علماء نے، کچھ علماء نے، آغاز سیستانی کا تو کیونکہ ہم رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ سارا کام کریں گے، تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب مرنے والے کو دفن کیا جائے اس وقت اس طرح سے پانی ڈالا جائے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جب لوگ قبرستان جاتے ہیں تو جب بھی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے مرنے والوں کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مرنے والوں کی قبر پر اس طرح سے پانی ڈالیں اور یہ سمجھ کر ڈالیں، جیسے پہلے گفتگو آ چکی تھی آپ کے سامنے کہ پھول کی چادر چڑھائیں مگر اس کو کوئی شرعی حیثیت نہ دیں، ٹھیک ہے ہمارا جی چاہ رہا ہے پھول کی چادر چڑھانے کا، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ پھول کی پتیاں نچھاور کریں، ٹھیک ہے، نہ وہ مستحب ہے نہ اس میں اسلام کی کوئی فضیلت ہے، مگر ہمارا جی چاہ رہا لہذا ہم نے کر دیا، تو کوئی حرج نہیں، وہ پھول ڈالنا بھی صحیح ہو گیا تھا۔ لیکن پانی ڈالنے میں بھی یہی صورت، جب بعد میں دفن کرنے کے بعد دوسرے دن تیسرے دن سال بعد دس سال بعد جب جاتے ہیں پانی ڈالنے میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم پانی ڈالیں قبر پر، کوئی حرج نہیں، مگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی قبر پر پانی ڈالنا مستحب ہے، لہذا دس سال کے بعد جب ہم نے چکر لگایا تب بھی پانی ڈالنا مستحب ہوگا، یہ غلط ہے، بعد میں مستحب نہیں، پہلے دن جب دفن کیا جا رہا ہے اس دن پانی ڈالنا مستحب ہے۔ لیکن پہلا دن گزر گیا، اب دو دن چار دن سال دو سال اس کے بعد جب بھی آپ چکر لگا رہے ہیں اس کے بعد وہ مستحب نہیں ہے، بلکہ شہید ثانی نے لما میں اس کا تذکرہ بطور خاص کیا ہے کہ اگر بعد میں قبرستان جا کر پانی اس طرح سے ڈالا جاتا ہے اور اس کو مستحب سمجھا جاتا ہے تو مستحب تو کجا، یہ بدعت کہلائے گا۔ اس لیے کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پانی ڈالنے میں پابندی نہیں ہے, پانی ڈالیں مگر مستحب سمجھ کے نہیں ڈالیں. آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ بھائی بڑی گرمی ہے چلو ڈال دو, اب آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو کیا میت کو بھی گرمی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے, یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لہذا آپ کو گرمی لگ رہی تھی آپ نے پانی ڈال دیا, ٹھیک ہے آپ کا جی چاہ ڈال دیا کوئی بات نہیں, مگر مستحب نہیں ہے. وہ مستحب کب ہے؟ جب دفن کیا جا رہا ہے اس وقت پانی ڈالنا مستحب. وبعض الحاضرین ایدیہم علیہ غمزن بعد الرش ولا سیما لمن لم یحضر الصلاۃ علیہ. جب پانی ڈالنے کا عمل مکمل ہو گیا, جب پانی ڈالنے کا مکمل ہو گیا تو اب عام طور پر طریقۂ کار, اچھا مختلف علاقوں میں مختلف کمیونٹی میں مختلف لوگوں میں الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. شرعی طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پھر پانی ڈالنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب میت کی قبر پر آپ ہاتھ رکھیں. اچھا ہاتھ رکھنے کا طریقہ کار جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انگلیاں اس پر گاڑیں, یہ طریقہ بتایا جاتا ہے عام طور پر. آغائی سیستہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں. اچھا وہ انگلیاں گاڑ کر فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ فاتحہ پڑھنے کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. البتہ چونکہ فاتحہ میں قرآن ہے, سورہ حمد ہے, بعد کے سورہ ہیں, قل ھو اللہ کا سورہ ہے, تو قرآن تو جو بھی پڑھا جائے گا میت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, مگر بطور خاص فاتحہ جیسی کوئی چیز اس شریعت میں نہیں ہے. فاتحہ جیسی کوئی چیز باقاعدہ ایسی کوئی شریعت میں نہیں, مگر چونکہ قرآن ہے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, کوئی حرج نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو بطور خاص فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے, میت کی قبر پر ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ انگلیاں گاڑنا نہیں ہے, بلکہ جب پانی ڈالنے کے بعد میت کی قبر گیلی ہو گئی تو اس پر پورا ہاتھ رکھنا, اور اس طرح سے ہاتھ رکھنا کہ ذرا زور دے کر, وزن دے کے ہاتھ رکھنا تاکہ تھوڑا سا آپ کی ہتھیلی کا نشان اس پہ آئے, اس طرح کرنا چاہیے. پھر چاہے آپ ہاتھ رکھنے کے بعد فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے فرق نہیں پڑتا. فاتحہ پڑھیں گے تو ایک الگ چیز ہے, وہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے انشاءاللہ ملے گا, وہ نہیں پڑھیں گے تو کم از کم اس مستحب کا ثواب ہو جائے گا کہ آپ نے قبر کی میت پر ہاتھ رکھا, اور ہاتھ اس طرح سے رکھیں کہ ہتھیلی کے ساتھ ہاتھ رکھیں, اور بالخصوص اس کے لیے زیادہ مستحب ہے کہ جو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا, کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا مگر میت کے ساتھ ساتھ قبرستان سے آ گیا, اب نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تو اس کے لیے بطور خاص یہ مستحب ہے کہ وہ قبر پر اس طرح سے ہاتھ رکھے. جی اور آپ کا بھی کوئی سوال تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہاتھ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا. اچھا اس طرح کے سوالات بہت ساری چیزوں میں, خدا کو ہمیں بھوکا رکھنے میں کیا فائدہ ہے, تو رمضان کے روزے کیوں ہیں, خدا کو ہمیں صبح صبح اٹھانے میں کیا فائدہ ہے, تو پھر نماز فجر کیوں رکھیے. ان ساری چیزوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا فائدہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے معصوم کے. ہاں معصوم کو ہر چیز معلوم ہے کہ کس چیز کا کیا فائدہ ہے, مگر معصوم نے بھی ہر چیز بتائی نہیں ہے, فقط یہ کہا کہ ایسا کرو. اگر معصوم نے یہ کہا کہ ایسا کرو تو سمجھ لو کہ ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں بتایا کہ کیا فائدہ ہے مگر ہمیں کرنا ہو. اگر ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں وہ ہمیں چار پانچ اور کبھی کبھار دس پندرہ دوائیاں لکھ دیتا ہے, تو ہم اس سے کبھی سوال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے 15 دوائیاں لکھ دی ہیں, میری بیماری تو ایک ہی ہے, یہ 15 دوائیاں لکھنے کا کیا فائدہ ہے. ہم کبھی اس سے سوال نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کا شعبہ وہ بہتر سمجھتا ہے, اس کی مرضی. چنانچہ ایسے تمام مقامات پر فائدہ نہیں دیکھا جاتا, اہل بیت کے حکم کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے لہٰذا ہمیں کرنا ہے. جی ہاں, اب یہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو کیا جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیا تو اس کا کیا فائدہ, تو دوسرے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بات یہاں سے یعنی اس کی قبر سے شروع نہیں کریں گے. دوسرے لوگوں کو جواب دینے کے لیے یعنی غیر شیعہ حضرات کو جواب دینے کے لیے بات یہاں سے شروع نہیں کریں گے کہ قبر پر ہاتھ رکھنے کا کیا فائدہ, یا بات یہاں سے شروع نہیں کریں گے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے, اس کا کیا فائدہ. مثلا یہاں سے بات شروع نہیں ہوگی, بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ آپ رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, یہاں سے بات شروع ہوگی. تو اگر وہ مسلمان ہے تو ضرور کہے گا کہ جی ہاں میں مانتا ہوں رسول کو. کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ رسول کو نہیں مانتا؟ کہ اگر رسول کو آپ مانتے ہو تو کیا رسول کی بات کو بھی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وہ کہے گا ضرور مانیں گے بھائی, رسول کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم پھر مسلمان کہاں رہیں گے. اگر وہ اتنا کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں رسول کی بات کو ضرور مانیں گے, تو پھر ان کے سامنے کہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ والا رسول کا کلام اتنے زیادہ لوگوں نے, اتنے زیادہ مسلمانوں نے سنا ہے کہ یہ والا کلام تو اللہ کے رسول نے اتنے بڑے مجمع میں کبھی بیان نہیں کیا تھا. رسول نے نماز بیان کی, رسول نے روزہ بیان کیا, رسول نے حج کا تذکرہ کیا, مگر جتنے لوگوں کے سامنے بیان کیا ان کی تعداد بہت محدود تھی, 500,000, 5,000, 10,000, اس طرح تعداد نہیں تھی. مگر رسول نے ایک بات کہی تھی, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ 1,20,000 کے مجمع میں کہی تھی. اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بس اس کو مانتے ہو تو بات ختم ہو گئی. اب جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے تحت یہاں سے بات شروع ہوتی. جی ہاں, سوال یہ پوچھا گیا کہ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں کہ ایک ہاتھ رکھنا ہے, یعنی سیدھا ہاتھ رکھنا ہے؟ نہیں, ایک ہاتھ رکھنا بھی کافی ہے, دو ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا, بات ہو گئی کہ جب ہم اپنے مرنے والے کو دفن کر رہے ہیں تو وہ انگلیاں نہیں گاڑنی, اصل میں جو آغاز سیستانی بتا رہے ہیں پورا ہاتھ رکھ کے وہ ہاتھ دبانا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر بچنا چاہ رہے ہوں کہ میرا پورا ہاتھ خراب نہ ہو, مٹی والا نہ ہو جائے, تو وہ تھوڑی سی انگلیاں جو گاڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ کو پورا ہاتھ خراب کرنا ہوگا, اگر ثواب چاہیے آپ کو تو پورا ہاتھ خراب کرنا ہوگا, پورا ہاتھ رکھنا ہوگا. ہاں, یہ ہاتھ رکھنے والا عمل بھی مرنے کے پہلے دن کے ساتھ. جی ہاں, یہ جی ابھی ایک منٹ ذرا بات آ رہی ہے آگے. اچھا, وَإِذَا كَانَتِ الْمَيَّتُ حَاشِمِيًّا فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْوَزْءُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ أَثَرُ الْأَصَابِعِ أَزْيَدَ بِأَنْ يَزِيدَ فِي غَمْزِ الْيَدِ. کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم کسی سید کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور سید کو جنازے کو دفن کیا ہے, تو سید کے جنازے کی قبر پر جب ہاتھ رکھا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ گاڑیں, یعنی انگلیوں کے نشان زیادہ آ جائیں پورے ہاتھ کے مقابلے میں. تو وہاں ہاتھ بھی ہوگا اور انگلیاں بھی ہوں گی, مگر انگلیوں کے نشانات زیادہ ہوں. اس طرح سے اگر وہ سید کی قبر ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے. تو وہ بات آ گئی آپ کی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ انگلیاں گاڑنے والا. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے. اچھا, اس طرح کی روایت موجود ہے, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس طرح کی روایت موجود ہے کہ مرنے والے کو جب دفن کرنے کے لیے جائیں تو بطور خاص سورہ فاتحہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہیں پر کہ سورہ ہم پڑھیں پھر 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں. یہ طریقہ کار باقاعدہ معصوم کا سکھایا ہوا کہیں ہے نہیں, یہ خود لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, یا چلیں کہیں علماء نے ابھی اس طرح سے شروع کر دیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ سورہ ہم بہت فضیلت والا سورہ ہے, اور رسول کی اس حدیث کو ملاتے ہوئے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی گویا اس نے پورا قرآن ختم کر دیا. یہ سمجھتے ہوئے اس طرح فاتحہ لوگ پڑھتے ہیں, پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس لیے کہ بالآخر قرآن ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس طرح سے باقاعدہ معصومین کا بتایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فاتحہ اس طرح سے پڑھنا ہے. جو معصومین کی روایت ملتی ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے, جس کا تذکرہ باقی علماء نے بھی کیا ہے اپنی کتابوں میں, کہ مرنے والے کی قبر پر سات مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھا جائے. یہ بطور خاص مجھے اس لیے بھی کہنا پڑا کہ انہوں نے ابھی سوال کیا اور وہ آگے آنے والا نہیں ہے, اس کا تذکرہ نہیں آنے والا, مگر جب دفن کرنے جائیں تو سات مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا, یہ روایتوں میں موجود ہے. وترحم علیہ بمثل اللہم جعف الارض عن جنبیہ. اچھا, جب ہاتھ رکھ دیا, آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, پڑھیے, ٹھیک ہے, مگر ہاتھ رکھنے کے بعد میت کے لیے رحمت کی دعا کرنا زیادہ اچھا ہے. اچھا, میت کے لیے رحمت کی دعا کیسے کریں گے؟ وہ طریقہ وہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میت کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اس طرح سے کہ خدا بندہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. آپ نے سنا ہوگا کہ گناہ گاروں کے لیے فشار قبر ہوتا ہے, قبر دباتی ہے. وہ جو قبر دباتی ہے اس کا طریقہ کار حقیقتاً کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ہم نے ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھی ہوئی ہیں اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کسی گناہگار کی قبر ہے, مگر جب ہم نے جیسے قبر ان کی بنائی تھی جس زمانے میں آج سے 15 برس پہلے, اور جتنی چوڑی بنائی تھی اتنی چوڑی ہے, وہ فشار قبر جو کہتے ہیں نا, دبائے گی قبر, دبانا وبانا تو کہیں کوئی نشان ہی نظر نہیں آ رہا اس میں, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, دوسرے امریکی مثلا وہ ہر چیز کی تحقیق میں پڑھتے ہیں, بلکہ آیا بھی تھا امریکہ کے ایک مقالے میں آیا تھا, کہیں پڑھا ہے یا کسی سے سنا, اس وقت یاد نہیں ہمیں, کہ مرنے والے کی قبر میں انہوں نے باقاعدہ مائکروفون لگا دیے کہ مرنے کے بعد کوئی آواز آتی ہے, کسی طرح کی کوئی آواز آتی ہے. مرنے والے کی قبر میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا دیے ہر طرف سے. اچھا, ان کے کیمرے تو آپ کو معلوم ہے نا, مریخ میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ زمین پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, ایسے کیمرے ہوتے ہیں ان کے. مریخ پر کیا ہو رہا ہے, وہ مریخ پر جو ان کی گاڑی چل رہی ہے چھوٹی سی, وہ گاڑی بھی نظر آ رہی ہے ان کی. تو ان کے کیمرے ایسے ہیں, انہوں نے وہ قبر میں بھی پورے لگا دیے اور اس کے بعد پوری چیکنگ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد رات میں اس کے ساتھ کچھ ہوا, یعنی کسی فرشتے نے آ کے اس سے کوئی سوال و جواب کیا, منکر اور نکیر نے کوئی سوال و جواب اس سے کیا, یا کوئی اس پر عذاب ہوا کہ جس کی وجہ سے فشار قبر ہوا اور اس کی چیخیں نکل گئیں, اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, ایسا کچھ ہوا, کوئی کیمرہ ویمرا کوئی ایسی ریکارڈنگ بتا رہا ہے. انہوں نے کافی عرصے تک اس طرح سے تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد کا سب بیکار ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. نہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہے, نہ اس میں کوئی تفسیر, نہ اس میں کوئی فرشتہ آتا ہے, نہ کوئی ایسی اور چیز. یاد رکھیے, یہ جس طرح کی اس طرح یہ تحقیق یہ پیش کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں مادی اعتبار سے ہوتی ہیں, میٹیریل ہے, یہ مادیت سے یہ ساری چیزیں یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتہ آیا کہ نہیں آیا. یاد رکھیے کہ ان کے کیمرے میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تو ہم ان کی بات کو سچا مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ جو انہوں نے فلم بنائی یہ سچی بنائی, ٹھیک بنائی. اگر ان کے کیمرے میں کوئی فرشتہ آ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ بھی جعلی ہے, جیسے جعلی دوا بیچی جاتی ہے نا, جعلی سامان بیچا جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. حضور یہ یاد رکھیے, فرشتہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے لطیف مخلوق. ہم اس دیوار سے آر پار ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتے ہیں, مگر فرشتہ دیوار سے آر پار ہونا چاہے تو ہو جائے گا, وہ الگ مخلوق ہے اور وہ کسی کیمرے میں نہیں آ سکتا ہے. لہذا اگر انہوں نے یہ کہا کہ کسی کیمرے میں کچھ نہیں آیا تو ہم نے اس کی رپورٹ کا کہا ٹھیک ہے, تمہاری رپورٹ بالکل صحیح ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہمارے کیمرے میں آ گیا تو ہم کہتے تمہاری رپورٹ ہی جاری ہے, بیکار ہے تمہاری رپورٹ. تو یہ فشار قبر کیا چیز ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے, معصومین جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو دفن ہی نہیں کیا جاتا ہے, ان کی لاش جل کے ختم ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، ان کا اتا پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ہے، تو کیا ان کو فشار قبر نہیں ہوتا؟ نہیں، ان کو بھی ہوتا ہے فشار قبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فشار قبر فقط دفن کرنے والے ہی کو نہیں، ہر ایک کو فشار قبر. مگر یہ کیا چیز ہے یہ میں نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں میں نہیں معلوم. معصومین نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ دیکھو اس طرح سے مستقبل میں تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہم معصوم کی بات پر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی فقط چند ہستیاں ہیں جن سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے، جس سے کبھی کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی ہے، اور دنیا میں انہوں نے جو کوئی بھی پیشنگوئی کی وہ ساری پیشنگوئیاں بالکل صحیح ثابت ہوئیں، جو پیشنگوئیاں انہوں نے کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یقین دلانے کے لیے کافی ہیں. چنانچہ اگر جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے تو یقیناً پروردگار کے یہاں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. چنانچہ مرنے والے کی قبر پر ہاتھ رکھ کر مرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کی جائے کہ خدا بندہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یعنی فشار قبر سے اس کو بچا دے. وَسَعِدْ رُوحَهُ إِلَىٰ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِلِّيِّنَ وَأَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ. پھر رحمت کی دعا کیا، دوسری دعا کیا کی جائے کہ پروردگارہ اس کی روح کو مومنین کی روح کے ساتھ بلند فرما دے، بلند کر دے اس کی روح کو، اور اس کی روح کو جو تیرے صالح ترین بندے تھے ان کے ساتھ ملا دے. یہ دعا کی جائے، یہ رحمت کی دعائیں ہیں جو مرنے والے کے لیے مرنے والے کی قبر پر اس طرح سے کی جائے. وَأَن يُلَقِّنْهُ الْوَلِي بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ رَافِعًا صَوْتَهُ. اچھا، اب قبر کی مٹی برابر ہو گئی، سب نے ہاتھ رکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے، مگر میت کا ولی سرپرست، اگر میت اور اپنے لیے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میت کے لیے خود تلقین پڑھے. اور یہ ہوتا بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مولانا صاحب یہ تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ ہی لوگوں کو یہ پڑھنا پڑے گا. ہمارے یہاں عام طور پر ولی حضرات یہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ولی پڑھے، جو میت کا ولی ہے وہ وہاں بیٹھ جائے، لوگ جب چلے گئے ہوں اس کے بعد وہ تلقین پڑھے. وہ تلقین کے باقاعدہ جملے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، دفن کرنے والی کتابیں، لوگوں کے جانے کے بعد اس طرح سے تلقین میت کو کرے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر فرشتہ تم سے پوچھے تو تم کہنا کہ تمہارے رسول محمد ہیں، تمہارے امام یہ ہیں، تمہارے یہ ساری تلقین اس کہی جاتی ہے، یہ اس کو اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کو تلقین کرے. وَأَن يُكْتَبَ اسْمُ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ عَلَى لَوْحٍ أَوْ حَجْرٍ وَيُنْسَبُ عَلَى الْقَبْرِ. اور اس کے بعد مصحاب یہ کہ یا تو میت کی قبر ہی پر میت کا نام لکھ دیا جائے، یا کوئی تختی لگا کر اس تختی پر نام لکھ دیا جائے، یا کوئی پتھر گاڑ کر، جیسے ہمارے یہاں سنگ مرمر کا پتھر گاڑ دیا، وہ پتھر گاڑ کر اس پر میت کا نام لکھ دیا جائے، یہ بھی مستحب ہے تاکہ یاد رہے کہ ہمارے مرنے والے کی قبر کدھر ہے. اور دوسرے افراد بھی اگر آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے فاتحہ پڑھ سکیں. اس طرح سے پتھر لگانا بھی مستحب ہے. جی ہاں، اگر کوئی شخص اس طرح سے جل گیا ہے کہ اس کے باوجود اس کے جسم کی کچھ حصے رہ گئے ہیں تو اس کو تو دفن کرنا واجب ہے. ہمارے یہاں اگر کچھ حصے بھی رہ گئے ہوں تو اس کو دفن کرنا پڑے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں ہندوستان میں جلانے والوں کو، جن کو جلایا جاتا ہے. اب آپ میں سے تقریباً ہر ایک نے انڈین فلم دیکھی تو ہوگی، تو اس میں آپ نے وہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنے مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں. وہ جلا لیتا ہے، بالکل راک ہو جاتا ہے، بالکل کچھ ایک عطا پتہ ہی نہیں ملتا ان کا، تو بالکل ہی جل گیا ہو. لیکن اگر کسی حادثے میں، بم دھماکے میں اگر کوئی جل گیا ہے مگر اس کے باوجود اس کے میت کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کو دفن کرنا پڑے گا، کفن وغیرہ پہنانے کے ساتھ ساتھ ساری کاروائی پوری کرنا پڑے گی. صحیح. ہاں، اگر فرض کریں کہ کچھ نہیں ملا فقط راک ہی ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کریں گے، پھر تو جو جل گیا اسے جل گیا، ختم ہو گیا. جی تلقین، جی جی، یعنی آگ کی وجہ سے ختم ہو گیا یہ، ہاں ٹھیک ہے. اگر چونکہ آگ کی وجہ سے آگ لگ گئی کہیں پر، دھماکہ ہو گیا کہیں پر، بالکل اس کی لاش ہی ختم ہو گئی، بالکل کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، مثلا فرض کیجئے ایسا ہوا، تو ان کا سوال یہ کہ پھر تلقین کیسے پڑھیں گے. مگر ان کے سوال سے پہلے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کو غسل کیسے دیں گے، اس کی نماز کچھ نہیں کریں گے، جب کچھ نہیں کریں گے تو تلقین بھی نہیں کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہر.